بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام آگہی کے ساتھ میں زیغم رضوی آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ آگہی یعنی علم اور عمل سے آگہی، آگہی یعنی فکر اور شعور سے آگہی، آگہی یعنی اصل اور اصول سے آگہی، آگہی یعنی فر اور فرو سے آگہی۔ اس ہی آگہی کے تسلسل میں آج محرم الحرام کے سلسلے کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان آزاداری کا فکری پس منظر ہے۔ اپنے اس پروگرام میں ہم نے آغا علی مرتضیٰ زیدی صاحب کو دعوت دی ہے، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس پروگرام میں ہم عموماً عوام کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات آزاداری کے حوالے سے ہم آغا سے پوچھیں گے۔ آغا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ سب سے اہم سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آزاداری امام حسین علیہ السلام پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ ہم یہ آزاداری امام حسین علیہ السلام ہی کا غم اتنے اہتمام سے کیوں مناتے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کا سب سے پہلے انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ فضیلت دی کہ ہم اس کے دین کے بارے میں سوچیں، سمجھیں اور ان عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں اپنی فکر کو استعمال کریں اور انشاءاللہ ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ کہ سید الشہداء کی آزاداری دنیا میں 1400 سال کے بعد بھی یہ نافذ ہے، جاری و ساری ہے، یہ خود بہت سارے سوالات کو جواب دینے میں مدد دیتی ہے اور بہت ساری چیزوں کو انسان صرف اس مطلب پر غور کر کے حاصل کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ سید الشہداء نے جو قربانی دی، جو کہ 1400 سال پہلے تھی اور ایک بیابان کے اندر تھی، جہاں پر جس کو آج کے زمانے میں انڈیپینڈنٹ آبزرورس کہا جاتا ہے بالکل موجود نہیں تھے، اور کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ جو آج کے ٹرم میں بات کی جاتی ہے وہ بھی ایز سچ وہاں پر موجود نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہو گیا اور موجود ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ کسی بھی واقعے کے پیچھے اس واقعے کی جو فزیکل ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، جو زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ اس کاز کی ہوتی ہے جس کی خاطر وہ واقعہ انجام پایا گیا۔ تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے ایک آدمی بھاگا تو بہت سارے لوگ بھاگتے رہتے ہیں، میراتھن کے اندر لوگ 30-30, 40-40 کلومیٹر دوڑتے رہتے ہیں، لیکن خدا متعال نے سورہ یاسین میں اس آدمی کے بھاگنے کا تذکرہ کیا جو اپنے دور کے ولی کی جان بچانے کے لیے بھاگا، اور خدا متعال نے حتیٰ اس کے بھاگنے کو سورہ یاسین کے اندر ذکر کر دیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس کی فزیکلی تو کوئی بھی ویلیو نہیں تھی، بھاگنا تو سبھی بھاگتے رہتے ہیں، لیکن اس کا جو کاز تھا، اس کی سنسیریٹی جو تھی اور جس ہدف اور مقصد سے وہ شخص اپنی کوششوں کو انجام دے رہا تھا، وہ ظاہر ہے کہ سب سے امپورٹنٹ تھا۔ سید الشہداء کی ذات گرامی اور کربلا کا عظیم الشان واقعہ، اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جو اس کی فزیکل ڈیٹیل سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، اور وہ میرا اپنے خیال ہے کہ وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا زیادہ اصرار ہے۔ ایک تو یہ کہ جو شخصیتیں انوالو ہوئی ہیں حق اور باطل کو سمجھنے میں، اس سے زیادہ کانٹراسٹ شاید پاسبل نہیں تھا کہ ایک طرف سے حق محض حق ہو اور ایک طرف سے باطل محض باطل ہو، وہ میدان کربلا کے اندر جمع ہو گیا۔ تو مثال کے طور پر ان کے والد گرامی جنگ صفین میں تشریف لائے تھے، لیکن شاید کسی کے ذہن میں یہ تخیل آئے کہ نہیں معلوم کہاں حق ہے اور کہاں باطل ہے، لیکن کربلا کا میدان حق اور باطل کو اتنے زیادہ وضوح کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ اب اس میں کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا۔ اب وہ یہ کہ 1400 سال کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے اس ڈاؤٹ کو کریٹ کرنے کی کوشش بھی کی، تو وہ بحمد اللہ رب العالمین ناکام ہو گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ حق اور باطل کا جو ٹکراؤ تھا جس روشنی اور وضاحت کے ساتھ تھا، وہ کربلا کے ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جس کریٹیکل پوائنٹ پر یہ مقابلہ پہنچ گیا تھا، اس کریٹیکل پوائنٹ کے اوپر اگر یہ کربلا نہ ہوتا تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا۔ تو اگر کسی نے کسی اسکالر سے پوچھا کہ بھائی کربلا کی اہمیت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا سوچو کہ کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو اگر کربلا نہ ہوتا، یہ واقعہ نہ ہوتا، تو آج یزید اور یزیدیت فکر اسلامی فکر کے طور پہ نافذ ہوتی؟ یعنی آپ بالکل تصور کیجئے کہ آج IS آئی ہے اور پوری دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، مسلمان بھی قریب بے اتفاق اس کو ڈیناؤنس کر رہے ہیں، اس کے باوجود اسلام کے لیے ایک دھبا بن گیا IS. اب آپ تصور کریں IS کی فکر ہی اسلام ہوتی تو کون اسلام کو ایکسیپٹ کرتا؟ اسلام کا نام کہاں باقی رہتا؟ بالکل اس طرح جیسے IS کا نام اب باقی نہیں رہے گا. تو مجھے لگا کہ ایک تو کمپوننٹ ہوا وہ حق اور باطل کا واضح ہونا، دوسرا معاملہ ہوا کریٹیکل ٹائمنگ کا، کہ جس ٹائمنگ کے اوپر سید الشہداء نے ایکشن لیا وہ آخری مارکہ بن جاتا اگر سید الشہداء اپنی قربانی نہ دیتے، اور تیسرا خود شخصیتوں کا فرق، کہ ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل کا فرق تھا، خود شخصیتوں کا جو مقام تھا، کہ دنیا اسلام میں آج تک کوئی ایسا نہیں آیا جو سید الشہداء کی شخصیت کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی شک کرے. تو ایسے نااہل تو شاید آئے ہوں جو یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کریں، لیکن اتنا نااہل آج تک نہیں آیا کوئی کہ جو امام حسین کی شخصیت میں شک کرے، اور کیسے شک کرے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ کمپوننٹس تھے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سید الشہداء کی مظلومیت، اور جس انداز میں وہ مظلومیت ظاہر ہوئی ہے، یہ تمام وہ کمپوننٹس تھے جو لوگوں کے اوپر اس بات کو واجب کے طور پہ لا رہے تھے کہ وہ کربلا کو زندہ رکھیں، کربلا کو یاد کریں، اور بعد کے جو اہم اتھار سلام اللہ علیہ اجمعین تشریف لائے، انہوں نے سب اسی ذمہ داری کو بیان کیا. تو یوں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس وجہ سے اس کو زندہ رکھنے کا اصرار ہوا.
ایک اور سوال ہم کرنا چاہیں گے آپ سے اس موضوع کے حوالے سے، کہ امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور بہت اجر و ثواب بھی بیان کیا گیا ہے مختلف روایات میں. جاننا چاہیں گے کہ غم امام حسین کا غم اصلاً واقعاً کیا ہے؟
بہت اچھا یہ پوائنٹ ہے جو دین مبین اسلام نے ہماری زندگیوں کے اندر رکھا ہے. ہمیں غم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہوگا ہم اس انسان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. انسان کی حقیقت میں ایک اس کی عقل ہے، اس کا شعور ہے، اور ایک انسان کے جذبات ہیں. اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ عقل اور شعور کا یہ جو عقل اور شعور ایک طرف اور جذبات ایک طرف، یہ انسانوں کے اندر یہ جنگ چلتی رہتی ہے. عقل کوئی ایک بات کہتی ہے، جذبات کسی اور طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی عقول اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ جو جذبات کی طاقت ہے وہ بعض اوقات عقل کے اوپر، بلکہ اکثر اوقات عقل کے اوپر حاکم آ جاتی ہے. اچھا، اب جب وہ عقل کے اوپر حاکم آتی ہے تو جذبات انسان سے وہ کام کروا لیتے ہیں جو عقل نہیں کروا پاتی. اس کو مختلف شعرا نے مختلف انداز میں بیان کیا، کسی نے اس کو عشق کہا، کسی نے اس کو تعلق کہا، کسی نے اس کو جذبہ کہا، مختلف انداز میں اس کو بیان کیا گیا. تو مثلاً علامہ اقبال کے اشعار میں متعدد ایسے اشعار ہیں جو عشق کی اس طاقت کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی آتش نمرود میں کود پڑا، اور یہ عشق کا جو معاملہ ہے وہ ہے یہ جذبات کا معاملہ. اور اس میں یہ تھا کہ سب کو پتا ہے کہ بھائی بالآخر وہ جو فارسی میں بھی ایک مصرع کہتے ہیں کہ ہر چند عقل کل شدئی بی جنو ما باش، جتنے بھی تم عاقل ہو گئے ہو تھوڑی بہت دیوانگی باقی رکھو. چونکہ یہ جو دیوانگی ہوتی ہے پازیٹیو سینس میں، یہ انسان کو بعض ایسی جگہوں کے اوپر مدد دیتی ہے جہاں پر عقل کام نہیں آتی.
بالکل
دین مبین نے انسانوں کی اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے جہاں سید الشہداء کے عقلی تعلق کو بیان کیا کہ امام ہے اور امام کی نصرت واجب ہے اور امام کا ذکر ضروری ہے، وہاں انسان کی اس جذباتی کیفیت کو بھی پازیٹیو آبجیکٹیو کے لیے استعمال کیا اور کہا کہ تمہارے اندر کچھ جذبات ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کے جذبات عقل پہ حاکم ہیں.
ٹھیک،
اسلام نے ان جذبات کو امام حسین سے متصل کر دیا.
ٹھیک،
اور اب اس بات کی ایشورنس ہو گئی کہ جب جذبات بھی حسین کے ساتھ ہوں گے
ٹھیک
تو پھر گمراہی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو خدا متعال نے امام حسین کے غم کے پیچھے ہمارا جو امام حسین سے تعلق تھا اس کو عقلی پیمانوں سے بڑھا کر جذباتی پیمانوں میں بھی نزدیک کر دیا. تو ہمارا امام حسین سے تعلق صرف عقلی نہیں رہا کہ وہ رہبر ہیں ہمارے رہنما ہیں, بلکہ ہمارا تعلق امام حسین سے ایسا ہو گیا جیسے کہ ہم خود احساس کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے غم میں اتنا نہیں روئے ہوں گے جتنا امام حسین کے غم میں روئے.
کوئی شک نہیں,
کوئی باپ اپنی اولاد کے غم میں اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا امام حسین کے غم میں رویا. تو یہ جو غم کا تعلق تھا یہ ایک جذباتی تعلق ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس جذباتی تعلق کو انسانوں کی اس حیثیت سے اللہ نے متصل کیا ہے. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے, کیا یہ جذباتی تعلق محض جذباتی تعلق ہے یا عقلی دلائل بھی اس کے ہمراہ ہیں؟
بالکل,
بعض اوقات میرے اندر کوئی جذباتی خواہش ہوتی ہے, عقل اس کے خلاف ہوتی ہے.
بالکل
بھائی, میرے سامنے مثال کے طور پر کوئی میٹھی چیز رکھی ہوئی ہے, مجھے شوگر ہے, اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ کھا لوں اور عقل اس کے خلاف ہے
جناب.
لیکن سید الشہداء کے معاملے میں خدا نے جذبات کو اس طرف ہدایت دلوا دی جس طرف عقل نے لے کے جانا تھا, اور امام حسین کے معاملے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب جذبات کو غم کی طرح استعمال کریں اسی لمحے میں اس حسینی شعور کو بھی زندہ رکھیں. تو جیسے کہ ایک محقق نے کہا کہ ایک شعور ہوتا ہے اور ایک شعار ہوتا ہے. حسینیت وہ چیز ہے جس میں شعور اور شعار دونوں جمع ہوتے ہیں,
دونوں جمع ہو
جاتے, اور یہ دونوں کا جمع ہونا بہت ضروری ہے. تو کانفرنسز کر کے حسینیت نہیں پھیلتی, لیکن غم ہو جس میں شعور نہ ہو اس میں بھی انصاف نہیں ہوگا, دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے.
یعنی محض جذبات کے اوپر نظریے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟
اگر جذبات خالص جذبات ہوں, مثال دیکھیے ماں اور بچے کا رشتہ عقلی ہے یا جذباتی ہے؟
ظاہر ہے محبت جذبات,
جذبات ہیں
بالکل.
آیا عقل کے خلاف ہے؟
نہیں, بالکل بھی نہیں, عقل تقاضا کرتی ہے.
یہی امام حسین کا معاملہ ہے, وہی جو جذبہ تقاضا کر رہا ہے وہی عقل تقاضا کرتی ہے. مثلا کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ امام حسین کا پرچم بلند رہے؟
ٹھیک ہے,
یقیناً کہتی ہے. اور غم کا جذبہ کیا کہتا ہے؟ کہ ہاں پرچم بلند رہے. تو یہ دونوں ایک ساتھ ہیں, اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہل بیت کی سیرت کا ایک ایسا پہلو ہے
بالکل
کہ انہوں نے جذبات اور عقل دونوں کو ساتھ کر
دیا بجائے.
اب مثال کے طور پر آپ تصور فرمائیے, رات کو آپ اٹھے ہیں, آپ کو پیاس لگی ہے, آپ پانی پینے گئے ہیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم پانی پینے لگو تو امام حسین کو یاد کرو.
جی,
عقل اور جذبات دونوں مل رہے ہیں.
بالکل,
حسین کی یاد بھی ہو اور عقل و شعور بھی ہے, جس طرف عقل نے لے جانا تھا اسی طرف جذبات بھی جا رہے ہیں. تو مجھے یہ لگا ہے کہ یہ جو غم کی حقیقت ہے وہ پیغام کی ایسی طاقت ہے جس میں عقل جذبات دونوں اس طرف لے کے جاتے ہیں جس طرف انسان کو جانا چاہیے, اور یہی ہمیں غم سمجھ میں آتا ہے.
اس غم کو منانے کے لیے مختلف انداز سے مختلف طبقات میں مختلف علاقوں میں اس غم کو منایا جاتا ہے, کیا کوئی خاص انداز بیان کیا گیا ہے کہ اس غم کو اسی انداز سے بنایا جائے, یا کوئی اور طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں؟
ہاں, بہت اچھا اور مناسب اس میں یہ ہوگا, میرا اپنے خیال ہے کہ ہم اس اصول کو دیکھیں جس کے تحت دین اسلام ہماری اور آپ کی زندگی میں ارشاد اور رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے اور میں نے قمیض پہنی ہوئی ہے, تو ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ دین اس میں سے زیادہ اسلامی کون سا ہے؟ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس میں اسلامی اور غیر اسلامی کون سا ہے تو وہ تو ایک بالکل ہی آکورڈ کوشچن کہ بھائی اس میں اسلامی غیر اسلامی کہاں سے آ گیا. اچھا, اب اگر کوئی پوچھے کہ مولانا یہ جو آپ نے قمیض پہنی یہ زیادہ اسلامی ہے اور یہ جو کوٹ ہے یہ کم اسلامی ہے, تو میں اس سے کہوں گا کہ یہ جو انتخاب ہے کہ میں کوٹ پہنوں یا قمیض پہنوں, اس کا اسلامی غیر اسلامی سے فی الحال کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ یہ وہ گرے ایریا ہے جو دین مبین نے ہم انسانوں کی زندگی میں قرار دیا ہے, اور اس میں اس نے ہماری مصلحتوں, ہماری پسند ناپسند, ان کے اوپر ہمیں اختیار دے دیا. اس نے ہمیں اصول دیے, ضوابط دیے کہ بھئی لباس ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, لیکن لباس کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے اور لباس کٹنے کے بعد کیا کہلانا چاہیے یہ دین مبین نے ذمہ داری میں نہیں رکھا. یہ وہ گرے ایریا ہے بے اصطلاح جس میں ہمارا انتخاب چھوڑ دیا گیا. سید الشہداء کی عزاداری کے اندر ایک اصل کلی ہے، وہ یہ کہ سید الشہداء کا غم منانا واجب ہے. ایک اور اصل کلی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو دین اسلام کے احکام کی مخالفت میں ہو. چونکہ غم کا مطلب ہی اسلام کا احیاء ہے، تو کوئی ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے کہ جو دین اسلام کے احکام کے خلاف میں جائے. اچھا، اب اس کے بعد اگلا سوال وہ یہ کہ بھائی علم کا پرچم کتنے فٹ کا ہو؟
بالکل
لمبائی میں ہو یا چوڑائی میں ہو؟
بالکل.
رنگ اس کا لال ہو یا کالا ہو یا کہ سفید ہو؟ تو ہم یہ کہیں گے یہ وہ سارے گرے ایریاز ہیں جو مختلف ثقافتوں کے لیے دین اسلام نے چھوڑ دیے. تو مثلا آپ عراق تشریف لے جائیے، تو وہاں مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے پرچموں کو آپ چوڑائی میں پائیں گے.
جی
آپ بر صغیر تشریف لائیے تو وہ آپ لمبائی اور اونچائی میں پائیں گے. اسی طریقے سے آپ مختلف علاقوں کے اندر تشریف لے جائیے تو کسی ایک زری یا کسی ایک شبی کی تعداد کو زیادہ پائیں گے، اور کسی اور علاقے کے اندر اس زری یا شبی کی تعداد کو کم پائیں گے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ غم حسین کے کچھ بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں کے بعد مختلف ثقافتوں کو مختلف انداز کو دین اسلام نے میدان دیا ہے. اور یہ میدان دینا در حقیقت باعث بنا کہ مختلف قومیں حسینیت کے اندر اپنائیت احساس کریں. اگر دین اسلام ایک اصول دے دیتا کہ بھائی یہ کنکریٹ میتھڈ ہے جس کے اوپر آپ کو عزا کرنی ہے، تو پھر شاید دوسری ثقافت کے لوگ وہ اپنائیت احساس
نہیں کر سکیں گے.
آج دنیا کی ہر قوم، چاہے وہ نائجیریا کے اندر کھڑے ہوں، چاہے وہ ملائیشیا کے اندر ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، اور چاہے وہ یورپ میں ہوں، اور ہم برصغیر الحمدللہ سب کا سب حسین میرا ہے.
بالکل
اسی اپنائیت کے ساتھ سب کر رہے ہیں.
عزاداری عزادار سے کیا تقاضا کرتی ہے؟
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چند تقاضوں میں ہم اس کو محدود نہیں کر سکتے، لیکن چند بنیادی تقاضوں کو بیان کر سکتے ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا یہ بہت بڑا چیپٹر ہے،
بالکل حقیقت،
اور اتنی وسیع ایک اس کی تحریک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری کا جو اہم ترین تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے وہ امام حسین کی محبت ہے.
ٹھیک.
کہ عزاداری انسانوں کے دلوں میں سید الشہداء کی محبت کو ابھارے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت اور رہبری کو ان کے سامنے واضح کرے.
ٹھیک.
تو عزاداری کا ایک اصل ہوگا وہ یہ کہ یہ سید الشہداء کی محبت، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کی محبت، ان کو ابھارے لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کو اس سے نزدیک لے کر آئے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی رہبری اور امامت کو لوگوں کے سامنے واضح کرے.
ٹھیک.
اسی طریقے سے عزاداری انسانوں کو دین اور خدا سے وہ تعلق سکھائے جو امام حسین پوری زندگی دکھاتے رہے.
ٹھیک.
اگر کوئی کربلا کے واقعے کو چاہے سرسری جائزے میں ہی دیکھے، تو کیا امام حسین کے اندر وہ عشق احساس نہیں کرے گا جو خدا کے لیے تھا، جو عبودیت اور بندگی کے لیے تھا؟ یہ عزاداری ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ تم جب سید الشہداء کی عزاداری میں جاؤ اور تم امام حسین کی اس شب عاشور کو دیکھو، تو تمہارے اندر وہی عشق ابھرے جو امام حسین کی ذات گرامی نے خدا کے لیے، قرآن کے لیے، نماز کے لیے اظہار فرمایا تھا.
بے شک.
تو سید الشہداء اور اہل بیت کی محبت، سید الشہداء اور اہل بیت کی امامت، اس عشق اور اس رابطے کی طرف لوگوں کو لے کے جانا، اور آخری اگر پوائنٹ میں کہوں جس کے لا محدود پوائنٹ کہے جا سکتے ہیں، لوگوں کو اس نصرت کے لیے تیار کرنا جو 61 ہجرہ میں نہیں ہو پائی تھی. تو اگر 61 ہجرہ میں ان کو یہ کہنا پڑا حل من ناس لن ینصرونا، یہ جو تلخ حقیقت ہے یہ تکرار نہ ہو، یہ عزاداری کا کام ہے کہ اب اگر ان کے فرزند غیبت میں ہیں تو عملاً وہ ندا جاری ہے، کیونکہ اگر وہ ندا جاری نہ ہوتی تو ظہور ہو چکا ہوتا.
بے شک.
اب عزاداری کا کام یہ ہے کہ اس حل من ناصر ینصرنا کی جو بھی علت رہی تھی ساتھ نہ دینا، اس کا خاتمہ کرے، اتنا خاتمہ کرے کہ ہم غیبت کی مشکل سے باہر نکلیں، ہم حضور اور ظہور اہل بیت کی طرف جائیں، اور پھر ان کے فرزند کی نصرت کرتے ہوئے میدان کربلا آئندہ میں ساتھ دے سکیں.
اس غم کو مناتے ہوئے یقیناً مختلف علاقوں میں مختلف رسوم پائی جاتی ہیں، اور عموماً ایسا ہوا کرتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جو وہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے وہ اس کو بہت ہی خلوص سے انجام دے رہا ہوتا ہے، اور پلٹ کر وہ سامنے یہی سوال رکھ دیتا ہے کہ نہیں تم جو ہو وہ مجھے عزاداری سے روک رہے ہو. تو ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ وہ کیا پیمانہ ہے کہ جس پر رکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کام جائز ہے کرنا اور کیا کرنا جائز نہیں ہے یا نامناسب ہے.
ہاں، میرے خیال میں بہترین پیمانہ خود امام حسین اور ان کی اولاد طاہرہ کے بیان کیے ہوئے اقوال ہیں، بہترین پیمانہ وہ ہے. تو مثال کے طور پر ہمارے پاس واقعہ کربلا کے بعد 200 سال معصوم کی سنت اور سیرت موجود ہے. اس 200 سال کے اندر ہزاروں لاکھوں روایات اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین نے ہماری زندگی کے بارے میں، امام حسین کے غم کے بارے میں، دنیا کے دوسرے مسائل کے بارے میں ارشاد فرمائیں. یہ جو ہزاروں روایات ہمارے پاس موجود ہیں جن کا نمبر شاید لاکھوں تک بھی جا سکے، ان کے اندر زندگی کا کوئی پہلو چھپا نہیں ہے، سب کچھ بیان ہوا ہوا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت سارے لوگ مختلف رسم و رواج کے اندر منا رہے ہوتے ہیں، منع بھی کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ عزاداری کے خلاف ہے. ان کی عقیدت، ان کی محبت میں اکثر کے کوئی شبہ نہیں ہے، بہت عقیدت اور بہت محبت سے کرتے ہیں. صرف ایک بات جو ہمیں ادھر دوستوں سے بھی اور ادھر دوستوں سے بھی کہنی ہوگی وہ یہ کہ نہ آپ منع کرنے میں اس اصول کو توڑیں جو اہل بیت نے دیے ہیں، اور نہ آپ کرنے میں کسی ایسے اصل کو توڑیں جو اہل بیت نے دیے ہیں.
بے شک.
تو مثال کے طور پر میرے جیسا آدمی جب کسی مخلص انسان کو کوئی کام کرتا دیکھے اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی ایسے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرے جس میں اس کے لیے بے عزتی کا کوئی مقام بن رہا ہو، تو یہ میں نے غلطی کی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہدایت اور ارشاد کے بھی اصول دیے ہیں، ان ہدایت اور ارشاد کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے مجھے اس کو سمجھانا چاہیے، مجھے اس کو بیان کرنا چاہیے. خود انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جن اصولوں کے اوپر اصرار کیا ہے ان اصولوں پر مجھے بھی اصرار کرنا چاہیے، چاہے وہ عزاداری سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ارشاد اور تبلیغ سے تعلق رکھتے ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے اس وقت جو ہماری مشکل بنی ہوئی ہے وہ اعتماد کا نہ ہونا ہے.
بے شک.
اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں جن لوگوں کو دین مبین سے اور اہل بیت کی فکر سے دشمنی تھی ان کی کارروائی بہت زیادہ مؤثر رہی، کہ انہوں نے ان کو ان سے اور ان کو ان سے بدزن کیا، اور مثلا ان کے سامنے یہ رکھا کہ یہ لوگ اہل بیت کی عزاداری کے تباہ کرنے والے عناصر ہیں، اور ان کے سامنے یہ رکھا کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزا کو روکنے والے عناصر ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے دونوں طرف کے مخلصین کو اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے.
ناظرین اور سامعین کرام، پروگرام ابھی جاری ہے، سوالات اور جوابات کے سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس سے راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب بہت سارے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے،
ٹریفک کو کیوں اچھی طریقے سے رہنمائی نہیں کی، یہ ٹریفک کے لیے نظم و نسق کیوں نہیں بنایا، اور اس کی بنیاد پہ کہوں کہ بھائی ایسا ہے کہ اب جلوس نہیں ہونا چاہیے.
اچھا، کسی خاص انداز سے اگر پرسہ نہ دیا جائے تو کیا یہ کہنا بجا ہوگا کہ آج ہم نے پرسہ ہی نہ دیا اور عزاداری کا حق ادا نہیں کیا؟
یہ کسی کو الزام دینا کہ یہ شخص پرسے میں کامل نہیں ہے چونکہ اس نے اس طرح کا پرسہ انجام نہیں دیا، میرے خیال میں یہ حسینی فکر کے مطابق محدودیت ہے. حسینی فکر میں بڑی وسعت ہے، ہمارا تعلق غم سے زیادہ حسینیت سے ہے، اور حسینیت 2 مہینے 8 دن کا کام نہیں ہے.